بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ الجامع الصحیح کا پہلا باب ہے. اس باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قول کے مطابق سات، دوسرے قول کے مطابق چھ، اور تیسرے قول کے مطابق پانچ احادیث ذکر کی ہے. پانچ احادیث تو سات ہے یا چھ ہے یا پانچ روایات ہیں اس باب میں. اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ کیا ہے، حاصل کیا، نچوڑ کیا، وحی متلو یعنی جس وحی کو تلاوت کیا جاتا ہے، جس کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں. یہ قرآن مجید جو وحی متلو ہے اور وہ محفوظ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی نظم، اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بعینہ محفوظ ہے. دوسری وحی جو وحی غیر متلو کہی جاتی ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. تو وحی متلو یعنی قرآن مجید، وحی غیر متلو یعنی احادیث مبارکہ. دونوں طرح کی وحی دور اول سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کی زبان کے اوپر برابر پڑھی جاتی ہے، ذکر کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے. تو اس وحی کی شروعات کس طریقے سے ہوئی، کس طریقے سے اس وحی کا آغاز اور ابتدا ہوئی، اسی کے ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ وحی کہاں سے آئی، تیسرا سوال یہ ہے کس جہت اور نوعیت سے یہ وحی ہم تک پہنچی. تو اس اول ترجمۃ الباب کے اندر گویا تین طریقے کے سوالات ہیں. تینوں سوالات کا حاصل خلاصہ یہ نکلے گا کہ وحی متلو قرآن، وحی غیر متلو احادیث، جو آج تک برابر مسلمانوں کی زبان پر جاری ہے، उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये वही आई और किस जिहत और नौइयत से ये वही हम तक पहुंची। अब उसका जवाब इस तरीके से दिया जाएगा कि सिखा उलमाए किराम के वास्ते से, जिनको हम रावी कहते हैं, सिखा उलमाए किराम जो अहादीस मुबारका के रावी कहलाते हैं, उनके जरिए से हज़राते सहाबे किराम रिद्वानुल्लाही ताला अलैहि मजमाइन के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला के यहाँ से ये वही हम तक आई है, तो वही अल्लाह के यहाँ से चली, फिर ये वही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। जिब्राइल बहुत सी मर्तबा वास्ता होते थे, बहुत सी मर्तबा वास्ता नहीं होते थे। अल्लाह के यहाँ से जो वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, तो हज़रत जिब्राइल बहुत सी मर्तबा वास्ता हुए, बहुत सी मर्तबा जिब्राइल अमीन का वास्ता नहीं हुआ। फिर वो वही मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने हासिल की, फिर सहाबे किराम के ज़रिए से रुवात ने हासिल की, हलुम जर्रा इसी तरह जो है आज हम तक ये वही हम पहुँची। इस कदर तवातुर है कि इस वही के मिनल्लाह होने में किसी तरह का शिबा नहीं रहता। तवातुर इस कदर मजबूत है कि ये वही जो आज हमारे हाथ में है वो अल्लाह के यहाँ से आई है, इस मामले में किसी तरह का कोई शक शिबा नहीं है। इस कदर मजबूत मुतवातिर वास्तों से ये वही हम तक पहुंची है। तो दो सवालों के जवाब खुद ब खुद हो गए, कहाँ से वही आई, तो कहा अल्लाह के यहाँ से आई। किस तरीके से हम तक पहुंची, तो कहा अल्लाह के यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उसमें जिब्राइल बहुत सी मर्तबा वास्ता होते थे, बहुत सी मर्तबा नहीं होते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने वही ली, सहाबा के बाद फिर उलमाए सिका जिनको हम रुवाते हदीस कहते हैं, इसके ज़रिए नकल दर नकल हलुम जर्रा इला ज़मानिना, नकल मुतवातिर इतना मजबूत कि इसमें किसी किस्म का शक और शिबा बाकी नहीं रहता। अब तीसरी बात बाकी रही कि उसका आगाज किस तरह हुआ, तो आगे मुस्तकिल हदीस इमाम ला रहे हैं, गारे हीरा वाली हदीस ला रहे हैं कि जिसमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदाई कैफियत को बयान किया जा रहा है कि पहले छः महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे सच्चे ख्वाब आए, ऐसे सच्चे ख्वाब आए کہ رات میں جو چیز دیکھتے تھے صبح میں وہ چیز ہوتی تھی، یعنی تعبیر ہی کی ضرورت نہ پڑے، ایسے سچے سچے خواب 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. پھر آپ کو خلوت کی محبت ہو گئی کہ مخلوق کے حد کر کے تنہائی میں رہنا چاہیے، اور اسی تنہائی کے لیے آپ غار حرا میں جانے لگے، اور اسی غار حرا کے اندر پھر ملک جبرائیل کی آمد ہوئی اور وحی کا آغاز ہوا، وحی کی ابتدا ہوئی. تو یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا مختصر خلاصہ. دوسرا اس کے اندر اہم چیز سمجھنی ہے، اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، جو بھی عنوان قائم کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. تو اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ تو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد کو سمجھنے سے پہلے لفظ بدء ان کو سمجھ لیا. بدء ان، یہ حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا، ایک قرات حمزہ کی ہے، بدء یا بدء، جس کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں ابتدا، شروع کرنا. اگر یہ بدء یبدء حمزہ کے ساتھ ہے تو شروع کرنے کے معنی کے اندر ہے. اب لفظ ہیں کیف کان بدء الوحی، تو معنی ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کس طریقے سے ہوا. نمبر 2، بعض اہل لغت نے اس کو واوی مانا ہے، بدوون. اگر اس کو بدوون واوی مانے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے کے، بدوون کے معنی ظاہر ہونا. اس صورت میں ترجمۃ الباب کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا ظہور کس طرح ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا ظہور کس طرح ہوا. تو حمزہ کی صورت میں ابتدا اور آغاز کا معنی، اور واو کی صورت کے اندر معنی کریں گے وحی کا ظہور کس طریقے سے ہوا. اب جب دو لفظ سمجھ میں آئے تو اب دیکھیے ترجمۃ الباب کا پہلا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کے تمام حالات، وحی کی تمام کیفیات کو اس ترجمۃ الباب کے ذریعے بیان فرمانا چاہتے ہیں. وحی کی تمام حالات کو، وحی کی تمام کیفیات کو اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے بیان فرمانا چاہتے ہیں. پھر اس مقصد کی کئی شکے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں اس مقصد کی. ایک شاخ اس کی یہ نکلے گی کہ امام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے وحی کی تاریخ بتلانا چاہتے ہیں. تاریخ بمعنی ہسٹری، دوسری شاخ یہ ہے کہ امام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے وحی کی ابتدائی کیفیت کو بتلانا چاہتے ہیں. ہر چیز کی ابتدائی کیفیت بڑی اہم ہوا کرتی ہے، تو امام وحی کی ابتدائی کیفیت کو بتلانا چاہتے ہیں. تیسری شک، وحی کے مختلف مراحل اور وحی کے مختلف احوال کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے مراحل سے وحی گزری، اس کو امام یہاں اس ترجمۃ الباب سے ذکر کرنا چاہتے ہیں. چوتھی شک یہ نکلے گی، نفس وحی کی کیفیت امام کو بتلانا ہے. نفس وحی کی کیفیت امام بتلانا چاہتے ہیں. ان تمام شکوں کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے صرف وحی کی ابتدا بتلانا نہیں چاہتے. جیسے کہ ظاہری الفاظ سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ امام صرف وحی کی ابتدائی حالت بتلانا چاہتے ہیں کہ کیسے وحی شروع ہوئی، نہیں، ایسا نہیں ہے. امام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے وحی کی پوری تاریخ، وحی کے پورے حالات، وحی کے تمام مراحل، وحی کی تمام کیفیات کو بتلانا چاہتے ہیں. تو بدء الوحی کے عنوان سے جو چیز ظاہراً سمجھ میں آتی ہے، ایسا نہیں، ظاہراً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام صرف وحی کی ابتدا بتلانا چاہتے ہیں، نہیں، وحی کی تاریخ، وحی کی کیفیت، وحی کے مراحل اور وحی کے اوپر کیسے کیسے حالات گزرے، یہ پوری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں. ایک اور اہم بات سمجھو مقصد کے سلسلے میں، اس کو تیسرا مقصد بھی آپ کہہ سکتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب اول وحی آئی اور سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد لمبے زمانے تک وحی کا نزول رک گیا، وحی کا نزول موقوف ہو گیا، اور اس کو کہتے ہیں فترت وحی. اس کے علاوہ وحی کی فترت کا زمانہ دوسرا بھی ہے، اور وہ حقیقت میں اول فترت وحی ہے. یہ تو یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اول وحی آئی، پھر وحی رک گئی لمبے زمانے تک، اس کو بھی ہم فترت وحی کہتے ہیں. لیکن یہ دوسرا دور ہے فطرت وحی کا. فطرت وحی کا پہلا دور کون سا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. پھر دنیا کے لوگ وحی کے فیضان سے محروم ہو گئے اور 570 سال سے زیادہ عرصہ اہل دنیا وحی کے فیضان سے محروم رہے اور تقریباً 610 سال گزرنے کے بعد پھر دنیا والوں کو وحی کا فیض نصیب ہوا. یہ ہے اول فطرت وحی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہو رہا تھا, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السما ہو گیا, پھر وحی منقطع ہو گئی, دنیا والے وحی کے فیض سے محروم ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما کے 570 سال کے بعد حضور کی ولادت باسعادت ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی کے اندر ہے اور 40 سال بعد حضور کو نبوت ملی, تو 610 عیسوی سے دنیا دوبارہ فیضان وحی سے مالا مال ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے لے کر کے 610 سال تک دنیا جو وحی کے فیض سے محروم رہی اس کو کہا جاتا ہے فطرت وحی کا زمانہ. اور اس طویل فطرت وحی کے زمانے کے بعد پھر سے وحی کا آغاز کس طریقے سے ہوا اور اہل دنیا پھر سے کیسے وحی سے مالا مال ہوئے, اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے بتلانا چاہتے ہیں. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز لمبی فترت کے بعد کس طریقے سے ہوا. اس کے بعد سمجھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تمام ابواب کے اندر وحی کا باب سب سے مقدم کیوں ذکر کیا. دیکھیے امام ترمذی طہارت کو پہلے ذکر فرما رہے ہیں, امام ابو داؤد طہارت کو پہلے ذکر فرما رہے ہیں, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے احادیث کے سخت کڑے قوانین مقدمے کی شکل میں بیان فرما رہے ہیں, پھر کتاب الایمان لا رہے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ طہارت کو پہلے ذکر فرما رہے ہیں, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سنت کو پہلے ذکر فرما رہے ہیں, امام مالک رحمہ اللہ اوقات الصلاح کو پہلے بیان فرما رہے ہیں. ولکل وجہ, ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو مقدم کیا, انہوں نے پہلے ذکر کیا. تو امام عالی مقام نے وحی کو سب سے پہلے کیوں ذکر کیا؟ بدء الوحی, وحی سے کتاب کا آغاز فرمایا. نمبر ایک, پہلی حکمت سمجھیے, تمام شرائع شریعت کی جمع ہے, تمام شرائع اور ملل ملت کی جمع ہے, تمام شرائع اور ملل کا آغاز وحی ہی کے ذریعے ہوتا ہے. اب کوئی کہے شرع موسوی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تو شرع موسوی کا آغاز کیسے ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی وحی کے ذریعے. کوئی کہے کہ شرع آدم، تو شرع آدم کا آغاز کیسے ہوگا؟ آدم علیہ السلام کی وحی کے ذریعے سے. کوئی کہے کہ شرع ابراہیمی، تو شرع ابراہیمی کا آغاز کیسے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی وحی کے ذریعے سے. تو جتنی بھی شرائع ہیں پہلے زمانے میں، جتنی بھی شریعتیں پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی، اس کا آغاز، اس کی ابتدا وحی کے ذریعے سے ہوئی ہے. دوسری تعبیر یوں کرتے ہیں کہ ملل یعنی ملت، ہر ملت کا آغاز وحی کے ذریعے ہوا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، اب ملت ابراہیمی کا آغاز کیسے ہوا؟ وحی ابراہیمی کے ذریعے سے. ملت نوح کا آغاز کیسے ہوا؟ وحی نوح کے ذریعے سے. کیا خلاصہ نکلا؟ تمام شرائع اور ملل کا آغاز اور شروعات وحی کے ذریعے سے. اس قدر اہم ترین چیز ہے وحی، اس کی اہمیت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نمبر پر ذکر کر کے واضح فرمایا. دوسری وجہ سمجھو، دنیا کے انسان ہدایت اور رہنمائی کے محتاج ہیں، اس لیے تو روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں دین الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری ہدایت سیدھے راستے کی طرف فرمائیے، رہنمائی فرمائیے. تمام انسان رہنمائی کے محتاج ہیں، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ وحی ہے. وحی ہی کے ذریعے انسانوں کی، جناتوں کی رہنمائی ہوتی ہے اللہ کی مرضی والے کاموں کی طرف. آپ وحی کی اہمیت دیکھیے کہ رہنمائی اور ہدایت صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے. اس اہم بات کو بتلانے کے لیے امام نے وحی کو مقدم فرمایا. تیسری وجہ تقدیم دیکھیے، عقائد، احکام وغیرہ، عقائد اور احکام، اس کے ذریعے دین ہوتا ہے. دین مجموعہ ہے چند عقائد کا، دین مجموعہ ہے چند احکام کا. عقائد ہو کہ احکام ہو، تمام کے تمام نکلتے ہیں وحی سے. تمام عقائد اور تمام احکام نکلتے ہیں وحی کے ذریعے سے. وحی کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ ہوگا، کوئی احکام ہوں گے، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے، کسی اور کی طرف سے ہوں گے. جو عقائد اللہ کے یہاں معتبر ہے، جو احکام اللہ کے یہاں معتبر ہے، ان تمام کے تمام کا سر چشمہ یہ وحی ہے. اس کو ہم ایک دوسری تعبیر یوں دیتے ہیں کہ وحی قطعی، یہ تمام عقائد اور احکام کا سر چشمہ اور منبع ہے. وحی قطعی، یہ تمام عقائد اور تمام احکام کا سر چشمہ اور منبع ہے. اس کو بتلانے کے لیے امام نے سب سے پہلے نمبر پر وحی کو ذکر کیا. دیکھیے سحر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت، جتنے بھی شریعت کے امور ہیں یہ تمام امور کا دار و مدار وہی کے اوپر ہے، گویا اصل کھوٹا اور سنگ بنیاد وہ وہی ہے. اسی لیے امام علی مقام نے سب سے پہلے وہی کو ذکر فرمایا. چوتھی بات سمجھیے، وہی کی عظمت، وہی کی عصمت، وہی کی صداقت، وہی کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے امام نے اس کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا. چار چیزیں ذہن میں رکھیے، وہی کی عظمت، وہی کی عصمت، وہی کی صداقت، وہی کی مرتبہ. ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے امام عالی مقام نے پہلے نمبر پر وہی کو ذکر فرمایا. جو سب سے پہلے نمبر پر آئے گا تو سمجھ میں آئے گا بھائی اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، یہ کتنے عظمت والے ہیں، یہ کتنے پاک صاف ہے، یہ کتنے عظیم المرتبت ہے کہ ان کا پہلے نمبر پر تذکرہ ہوا. بس یہ وہی کی ان خوبیوں کو بتلانے کے لیے امام نے سب سے پہلے نمبر پر وہی کو ذکر فرمایا. پانچویں بات یا چھٹی، جو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ امام نے وحی کو مقدم کر کے حدیث کی حجیت کو ثابت کیا ہے. حدیث کی حجیت، حجیت کا مطلب حدیث کا دلیل شرعی ہونا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کے عنوان کو سب سے پہلے ذکر کر کے حجیت حدیث کو ذکر فرمایا ہے. ایک بات سمجھو، اس وقت دنیا کے اندر ایک فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. کتنا اچھا عنوان ہے، اہل قرآن. لیکن اس حسین عنوان کے پیچھے بہت بڑا دھوکہ ہے. اہل قرآن فرقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی احکام کے لیے حجت اور دلیل صرف قرآن کو مانتے ہیں، کہ احکام شرعیہ کے لیے حجت اور دلیل صرف قرآن مجید ہے. کیا مطلب؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہت اچھی ہے، احادیث مبارکہ کے مضامین بہت عمدہ ہے، لیکن اس کے ذریعے شریعت کے مسائل مستنبط نہیں کیے جائیں گے، احکام کی تخریج نہیں کی جائے گی. جیسے کسی بزرگ کے ملفوظات ہوتے ہیں، تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزرگ، تو حضور کے ارشادات عالیہ احادیث مبارکہ کو بزرگوں کے ملفوظات، مواعظ، نصیحت کے درجے میں مانتے ہیں. دیکھیے لوگوں کی باتوں سے ہمیں چکا چون نہیں ہو جانے کا، کتنی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بزرگوں کے ملفوظات کی طرح، مواعظ نصیحت کا بہترین خزینہ ہے. کیا مطلب؟ کہ شرعی احکام اور قوانین احادیث کے ذریعے سے مستنبط نہیں ہوں گے، نکالے نہیں جائیں گے، گویا وہ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں. کہ حدیث کیسی ہے؟ جیسے بزرگوں کے ملفوظات، سن لیے، دل پر اثر ہوا، ماننا ہو تو مانو، نہ ماننا ہو تو نہ مانو، کچھ بھی نہیں. جتنی دیر تک مجلس میں بیٹھے، واہ حضرت نے کیا خوب بات ارشاد کر، حضرت نے بہت گہری اور عمدہ آج بات ارشاد کر. پھر مجلس کے بعد عمل تو کرنا ہو کرنے کا، نہ کرنا ہو نہ کرنے کا. اس طرح یہ لوگ حدیث کو مانتے ہیں، حالانکہ تشریع کا معنی قانون سازی، کہ اسلامی جو قانون بنیں گے اس کے لیے جس طریقے سے قرآن ہے اسی طریقے سے حدیث پاک بھی ہے. قانون سازی کے لیے، قوانین بنانے کے لیے، قوانین مرتب کرنے کے لیے جس طریقے سے قرآن مجید ہے اس طریقے سے احادیث مبارکہ بھی ہے. گویا کہ تشریعات اسلامی یعنی اسلام کی قانون سازی میں، اسلامی قوانین کو بنانے میں جس طریقے سے قرآن مجید سے مدد لی جاتی ہے، قرآن سے قوانین بنائے جاتے ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی قوانین بنائے جائیں گے اور اسلامی قوانین مرتب ہوں گے. تو گویا یہ بھی ایک ماخذ ہے، ایک مصدر ہے احکام شریعت کا. جس طریقے سے قرآن ماخذ اور مصدر ہے، اس طرح احادیث مبارکہ بھی ماخذ اور مصدر ہے احکام شریعت کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کئی فقان بدل وحی لا کر کے بتلا دیا کہ وحی مطلو قرآن، وحی غیر مطلو احادیث مبارکہ، یہ بھی حجت ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی شرعی احکام مرتب ہوں گے، شرعی احکام بنائے جائیں گے. تو اول عنوان قائم کر کے حجیت حدیث کا اثبات کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ہو گیا کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے عنوان کو کیوں مقدم کیا. ایک اور چھٹی بات ذرا اہمیت سے سمجھو، یہ عنوان بہت اہم ہے. چھٹی وجہ، وجہ تقدیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کے عنوان کو مقدم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں اصل مدار نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے. ہمارے دین میں اصل مدار نقل پر ہے، عقل پر نہیں. وہی کیا چیز ہے؟ نقل در نقل. اللہ کے یہاں سے جبرائیل لائے، جبرائیل کے پاس حضور کو ملا، حضور سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، ہلم مجر راج کر. تو ہمارے دین کے اندر اصل نقل ہے نہ کہ عقل. اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہلے ترجمۃ الباب کے وحی کو مقدم کر کے بتلانا چاہتے ہیں. یہ بات اس زمانے میں بڑی اہم ہے. اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ امت کے اندر ایسا پیدا ہوا ہے کہ وہ ہر حکم شریعت کو عقل سے پرکھتے ہیں، कि भाई एक औरत की तीन तलाक हो गई तो हलाला क्यों, अकल से परखते हैं। औरत ने थोड़ी गलती की है, मर्द तीन तलाक तो बोला था, बिचारी औरत से क्यों हलाला कराने का, अक्ल पर वो काम को परखना चाहते हैं। हर चीज को, ये जमाना अकलियात के गलबे का है, यानी हर चीज को अकल की दुनिया में सोचो कि अकल के अंदर आएगा तो मानने का, अकल में ना आवे तो नहीं मानने का। ये इस जमाने का बहुत बड़ा फितना, अजीम फितना, इस दौर के अंदर जो अजीम अजीम बड़े बड़े फितने हैं उसमें से एक बहुत बड़ा फितना ये है कि शरीयत को, शरीयत के कानून को, शरीयत के अहकाम को आदमी अपनी अकल से जांचे। इमाम वही को मुकद्दम करके बतलाना चाहते हैं कि हमारी शरीयत में असला नकल है, अकला असला नहीं है। अकल जो है ना, उसका दायरा बहुत महदूद है, अकल बहुत कमजोर है, अकल की परवाज बहुत छोटी है। इंसान की अकल है क्या चीज, उसका दायरा भी बहुत छोटा, उसकी परवाज भी बहुत छोटी, और जो है उसके अंदर बहुत मामूली सी परवाज है अकल के अंदर। अब देखिए, एक इंसान कहते हैं कि ये बहुत अकलमंद है, पूछिए क्या अकलमंद है, पता लोगों के पैसे गलत तरीके से खा जाने में बड़े माहिर है, बड़े अकलमंद है। अब दुनिया उसी को अकलमंद देती है कि शबरा की चालाकी करके सबका खा जावे और जमा कर लो। लोग कहेंगे देखो इसकी अकलमंदी, कल तो कुछ भी नहीं था आज करोड़पति बन गया, इसको दुनिया अकलमंद कहती है। हालांकि इसकी सारी अकल की फिक्र की दौड़ धूप कितनी है, दुनिया कुल्लू मन अलैहा फान, फना होने वाली दुनिया तक मौजूद है। अकल तो बहुत कमजोर चीज है, बहुत कमजोर, अकल का दायरा भी बहुत कमजोर है। अब ये साइंटिस्ट लोगों की जो बातें होती है वो बदलती क्यों है, कि एक साइंटिस्ट ये कहेगा कि दुनिया गोल है, दूसरा ये कहेगा कि नहीं दुनिया गोल नहीं है, एक कहेगा कि सूरज चलता है, दूसरा कहेगा चांद चलता है, तीसरा कहेगा ये दुनिया चलती है, कि ये क्यों इनकी राय बदलती रहती। हर साइंटिस्ट का अलग अलग कहना, अलग अलग उनकी राय है, और अलग अलग उसकी तहकीक, क्यों, उनका ताल्लुक अकल से, और अकल और सोच मुख्तलिफ, लिहाजा उनकी राय भी मुख्तलिफ। एक पागल यूं कहेगा कि ये इंसान पहले इंसान नहीं था, बंदर था, डार्विनवाद, डार्विन का नजरिया, नजरिए इर्तिका, कि पहले इंसान जानवर था, फिर ये हुआ वो हुआ, फिर में बंदर हुआ, और बंदर से मुंतकिल होकर के इंसान बना। कहता है ये तमाम जो बातें इनकी आती है अकलियात से ताल्लुक रखती है। बहुत बहुत तो कहीं थोड़ा बहुत उनका तजर्बा उसमें होगा, बहुत बहुत तो उसके अंदर मुशाहदा होगा। तो ये अक्ल, मुशाहदा, तजर्बा, ये जितने भी जराए हैं ना, सब निहायत कमजोर जराए हैं। एक आदमी की अकल ये कहती है कि गर्मी दूर करने के लिए ये खाओ वो पियो, दूसरा कहता है कि अरे भाई ऐसा नहीं, गर्मी दूर करनी है तो ये खाओ वो पियो ये करो। अब आप कहोगे कि गर्मी दूर करने के लिए आइसक्रीम खानी चाहिए, हर घंटे के शुरू में दो दो गोले मिल जाया करें, तो कितने इत्मीनान से हम सबक पढ़े। दूसरा साथी कहेगा, कह रहे नहीं, पूरा जो है चीड़ फालूदा मिलना चाहिए, तो सबक में बड़ा इत्मीनान रहेगा और गर्मी दूर रहेगी। एक कहेगा कि पंखों से काम नहीं चलता, कूलर लगना चाहिए तो सबक में ठंडक हो जाए। दूसरा कहेगा नहीं बे अकलमंद, एसी लगवा देगा अपने तो सबक के अंदर ठंडक रहेगी। ये अकल है, इसलिए अलग अलग राय आती रहती। तो जैसा इंसान ऐसी उसकी अकल और उसके मुताबिक उसकी राय। इसलिए जो है ये साइंटिस्टों के नजरियात बदलते रहते हैं, क्योंकि अकलियात से उनके ताल्लुक है। पहले कहा कि सात बड़े सैयारे हैं, फिर कहने लगे कि नौ बड़े सैयारे हैं, और अब कहने लगे नहीं नौ के ऊपर भी बड़े बड़े सैयारे हैं दुनिया के अंदर। अजीब बात अकलियात। इसीलिए अक्ल का दायरेकार बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है, उसकी परवाज बहुत महदूद है। मुशाहदे का हल भी ऐसा ही है। आप एक ट्रेन में बैठे होते हैं, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी ट्रेन चली, हालांकि बाजू वाली चली, और आप बाजू वाली ट्रेन को देख रहे थे और कहने लगे मेरी ट्रेन चली। वो तो इधर देखा तो पता चला कि ओहो प्लेटफॉर्म हो रहा, मेरी ट्रेन तो जैसी की वैसी है, ये चली इसलिए मुझे लगा मेरी ट्रेन चली। ये मुशाहदे की कमजोरी का हाल है। तो मुशाहदा भी कमजोर जरिया है, तजर्बात भी बहुत कमजोर चीज है। एक आदमी ये कहेगा कि मेरा तजर्बा ये है कि इस काम से ये होता है, दूसरा कहता है मेरा तजर्बा ये है। हर एक के तजर्बात अलग अलग। तो ये सब कमजोर जराए हैं। अकला कमजोर जरिए इल्म, मुशाहदा कमजोर जरिए इल्म, तजर्बा कमजोर जरिए इल्म। अगर इल्म के लिए कोई कवी तरीन जरिया है तो वो नकल है, वही है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वही के उन्वान को मुकद्दम करके लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारी शरीयत का असल दारो मदार नकल पर है, अक्ल के ऊपर नहीं है। अब आपने कोरोना के जमाने में देख लिया, हर अकलमंद की क्लिप नहीं आती थी, हर अकलमंद की क्लिप नहीं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है फलाना करो, हर अकलमंद की क्लिप नहीं आ रही है। अगर अकल सबकी एक फैसला करती ऐसी 50, 100, 200 राय क्यों आती। मालूम हो कि अकल बहुत कमजोर जरिया है, और ये अकल कब कमजोर हो जाती है कुछ नहीं कह सकते। स्कूलों में रिटायर क्यों करते हैं, कई को रिटायर करते हैं, का 50 के ऊपर गए अकल इनकी धीमी पड़ गई, इनको घर बिठाओ आप। अगर अकल हमेशा सालिम और एक मेयार पर रहती तो क्यों घर बिठाए। अब हमारी यहाँ दुनिया उल्टी, उनकी यहाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनको घर बिठाने की फिक्र होती है, और मदरसों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दर्जा बढ़ाने की फिक्र होती है। इनका तदरीसी तजर्बा इतना तवील हो गया, इनको अब ऊपर की किताबें दो, अब इनको बड़ी किताबें दो पढ़ाने के वास्ते। देखिए पूरी दुनिया अलग है। वो लोग जो है उम्र गुजरने के ऊपर घर बिठाने के चक्कर में, और हमारे यहाँ जैसे उम्र बढ़ती है हम आगे बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये अक्ल जो है इंसान की हमेशा एक हालत पर नहीं रहती। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाही ताला अलैह वही के उन्वान को मुकद्दम करके ये बतलाना चाहते हैं कि हमारी शरीयत के अंदर असल नकल है, अकल नहीं है। और अभी आगे आएगा कि इमाम के जमाने में भी और आज भी ये अकल परस्त फिरका मौजूद था, ये कोई नया फिरका नहीं है। ये अकल की दुनिया में नाचने वाले लोग कदीम जमाने से, आपने शरह साइद में मोतजिला को पढ़ा है, मोतजिला क्या थे, इनकी पूरी बुनियाद अकलियात के ऊपर थी कि अगर कोई चीज अकल में आती है तो मानो, अकल में ना आवे तो ना मानो। अब आपने वह मंतिक के अंदर एक मिसाल पढ़ी है, मीरकात शरीफ तो पढ़ी है ना, उसमें एक मिसाल आपने पढ़ी है, उगलू ताखिर के अंदर एक बाब आता है मीरकात के आखिर में, उगलू ताप, कि अब एक आदमी यूं सोचे कि ये मेरी अकल है, छोटा सा दिमाग और अंदर भेजा दिल मुट्ठी के बकदर होता है। अब आदमी को यूं सोचे कि मेरी अकल इतनी रही, मेरा दिल इतना रहा, मुझे सोचना भी इतनी ही साइज की चीजों को चाहिए, मैं अगर कोई चीज सोचूं तो जितनी मेरी अकल की साइज है, मेरे दिल की साइज है, इतनी ही साइज की चीज को मुझे सोचना चाहिए। अगर मैं कुतुब मीनार को सोचने बैठूं तो कुतुब मीनार की साइज तो मेरी दिमाग से 2000 गुना बड़ी है, तो जैसे कुतुब मीनार सोचूंगा तो मेरे दिमाग के जो है चूरे चूरे हो जाएंगे, जैसे कुतुब मीनार मेरे दिमाग में समाएगा तो मेरी खोपड़ी और मेरे भेजे के चूरे चूरे हो जाएंगे। तो कहेंगे कि तेरी अकल खराब हो गई है, तो कैसे पागल हो जैसे बात करता है। तो ये है अक्ल का दायरे कार, अक्ल की परवाज, समझ का हाल, कि बहुत कमजोर है, बहुत महदूद है, और हर एक की अलग अकल के अलग अलग मेयार है। तो इमाम आली मकाम ने वही के उन्वान को सबसे पहले जिक्र करके बतला दिया कि हमारी शरीयत का मदार नकल पर है, अक्ल के ऊपर। एक दूसरी अहम ताबीर जहन में रखना, जहां अक्ल की इंतहा होती है, नकल की वहां से इब्तिदा होती है। तमाम इंसानों की अक्ल की जहां जाकर के इंतहा होती है, नकल की वहां से इब्तिदा हुआ करती है। और एक और ताबीर इसके साथ मिला लो, अक्ल से बहुत मावरा नकल की बातें हुआ करती है, अक्ल से बहुत मावरा नकल की बातें हुआ करती है। अच्छा, कभी किसी इंसान की अकल पुल सिरात तक जा सकती है? अकल से बहुत आगे नकल ने पुल सिरात बतलाया है। पुल सिरात हम तक आया कैसे? नकल और वही के जरिए से आया। अकल से बहुत आगे जन्नत और उसकी नेमत है। क्या इंसान की अकल के अंदर जन्नत और उसकी नेमत आ सकती है? अक्ल से बहुत आगे जहन्नम और उसका अजाब है। क्या इंसान की अकल में जहन्नम और उसका अजाब आ सकता है? तो अक्ल से बहुत मावरा नकल हुआ करती, और जिस जगह के ऊपर अक्ल और अहले अक्ल अपने तमाम हथियार डाल लेते हैं, वहां से नकल का आगाज होता है, नकल की इब्तिदा हुआ। इसीलिए ठीक है कि लोगों को समझाने के वास्ते हम लोग अहकाम की अकली वजूहात सीख लेवे, बयान कर लेवे, लोगों को मुतमईन करने के वास्ते कि भाई शरीयत में नमाज है तो उसकी अकली वजह किया, वुजू है तो अकली वजह किया, हलाला क्या है उसकी अकली वजह किया, तलाक की अकली हिकमत किया। ठीक है, लोगों को समझाने की हद तक ठीक है, ہمارے اکابر نے اس موضوع پر کتابیں لکھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں, اسلام اور عقلیات. اور بھی ہمارے اسلاف اس موضوع پر کتابیں لکھتے ہیں کہ ہر ہر حکم شرعی کو عقل کے دائرے میں سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے کسی کو سمجھانے کی حد تک, باقی اصل بات یہی ہے کہ نقل اور وحی کے ذریعے سے جو احکام ہم تک پہنچے وہ ہماری عقل اور سمجھ کے دائرے میں آئے یا نہ آئے, ہم اس کے اوپر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ احکام ہماری عقل یا سمجھ میں آوے کہ نہ آوے, ہم اس کے اوپر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں. اور ایک مومن کا وظیفہ یہی ہوا کرتا ہے کہ قرآن میں جتنی باتیں بتلائی, احادیث میں جتنی باتیں آئی, شریعت مطہرہ میں جتنی باتیں آئی, وہ اس کے عقل کے اندر آوے کہ نہ آوے. سمعنا و اطعنا, سنا اور مانا, یہ ہے اصل چیز. اور اسی کو تعبیر کیا گیا الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کے آغاز ہی میں متقین کے جو اوصاف بیان کیے گئے, ایمان بالغیب. اب ظاہر ہے جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں وہ کہاں عقل میں آتی, فرشتہ کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ جنت کی حور کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ دنیا کی حور عقل میں نہیں آتی تو جنت کی حور کہاں سے عقل میں آئے گی؟ تو یہ ہے عقل اور نقل کے درمیان کا فرق, کہ ایک مرد مومن کا وظیفہ یہی ہے کہ احکام شریعت, شریعت کی چیزیں اس کی عقل اور سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. نقل کے ذریعے, وحی کے ذریعے ہم تک پہنچ گئے, اب ہمیں تسلیم و رضا اس کو مان لینا ہے. تو امام عالی مقام نے وحی کے عنوان کو سب سے پہلے ذکر کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اصل نقل ہے, اصل مدار عقل کے اوپر نہیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک اور اہم بات سمجھو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عناوین کی جو ترتیب قائم فرمائی ہے, بہت عمدہ ترتیب امام عالی مقام نے قائم فرمائی ہے. دنیا میں زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے علم ضروری, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم کا ہونا ضروری. علم کے بغیر انسان شریعت کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتا. شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم ضروری, علم کے بغیر شریعت کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اور علم کے لیے وحی ضروری, وحی کے بغیر علم صحیح کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. علم صحیح کے لیے وحی کا ہونا ضروری. اب دیکھیے امام بخاری کو داد دیجیے, کتنی عمدہ ترتیب قائم فرمائی, وحی کی اہمیت بھی بتلا دی اور ترتیب کی ترتیب بھی بتلا دی. کہ ایک انسان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم ضرور, اور علم کے لیے وحی ضرور. اب کتاب الوضو سے کتاب ختم کرنے تک احکام احکام احکام, مسائل قوانین قوانین ہی قوانین آئیں گے. جہاں کتاب الوضو آیا احکام شروع ہوں گے, کتاب ختم ہونے تک احکام 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 چلے جائیں گے. اب اس احکام کے لیے بنیادی چیزیں ہیں علم. اسی لیے احکام کو بیان کرنے سے پہلے امام نے کتاب العلم ذکر فرمایا. دیکھ لیا. اور علم اسی وقت کے اوپر کارآمد ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان کے بغیر علم کس کام کا؟ آج دنیا میں ہم سے بڑے علم والے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. مسند احمد کی ایک فہرست چھپ کے آئے, اتنی ذخیر, اتنی المنجد کی طرح ذخیر, پوری مسند احمد کی فہرست ہے. اب میں دیکھا تو حیران رہ گئے. اب شروع میں میں نے یہ کتاب کھولی تو دیکھا تو اس کا مرتب عیسائی ہے. اب دیکھیے اس نے مسند احمد پر کتنی محنت کی ہوگی, تب جا کر کے اس نے فہرست اس کی تیار کی. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے نے مسند احمد ابھی تک دیکھی بھی نہ ہو, اور اس عیسائی نے پوری کھنگال ڈالی اور فہرست مرتب کر ڈالی. تو علم کی کثرت ایمان کے بغیر غیر معتبر ہے. اسی لیے امام عالی مقام نے کتاب العلم سے پہلے کتاب الایمان کو ذکر فرمایا. اور ایمان ہو, علم ہو, احکام ہو, اسی وقت پر معتبر ہے جب وہ وحی کے مطابق ہو. ایمان بھی وہی معتبر جو وحی کے مطابق, علم بھی وہی معتبر جو وحی کے مطابق, احکام بھی وہی معتبر جو وحی کے مطابق. کتنی جاندار ترکیب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کر دی کہ وحی کو اول نمبر پر ذکر کر کے بتلا دیا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو شریع احکام سیکھو, اس پر عمل کرو تو اللہ کی مرضی والی زندگی آئے گی, اور اللہ کی مرضی کے مطابق احکام والی زندگی کے لیے علم ضروری, اور علم اسی وقت معتبر ہے جب ایمان میں ہوگا, اور ایمان علم سب کے لیے وحی الہی ضروری. کتنی جاندار ترتیب قائم فرمائے کہ پہلے وحی کا باب لائے, پھر ایمان لائے, پھر علم لائے, پھر پوری شریعت کو کھول کر کے بیان کرتے کرتے کتاب مکمل کر ڈالے. تو جہاں آپ نے حسن ترتیب کا اہتمام کیا وہاں آپ نے وحی کی اہمیت بھی بیان فرما دی. ایک اور بات اچھی طرح ذہن کے اندر رکھنا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدء الوحی کو بطور تمہید کے ذکر فرمایا ہے. تمہید اور توطیعہ بطور تمہید کے ذکر فرمایا ہے. اسی لیے کل کیا بتلایا تھا کہ باب لائے ہیں, کتاب نہیں لائے ہیں. اسی لیے کہ کتاب کے اندر تو مختلف الانواع چیزیں ہونی چاہیے اور باب میں ایک ہی نوع کی چیزیں آتی ہیں. معلوم ہوا کہ امام نے وحی کے بیان کو بطور تمہید ذکر فرمایا ہے. اور اصل کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب الایمان سے, اور ایمان کا تعلق عقائد سے, ایمان کا تعلق عقائد سے. کتاب جب ختم کریں گے تو رد علی الجہمیہ کتاب التوحید کا عنوان قائم کریں گے. کیا نتیجہ نکلا؟ کتاب کا آغاز بھی ایمان اور عقائد سے, اور کتاب کا اختتام بھی ایمان اور عقائد سے. کتاب کی شروعات ایمان سے, ختم کتاب التوحید ردی علی الجامعہ, اس کا تعلق بھی عقیدوں سے ہے. گویا کہ کتاب کی ابتدا بھی ایمان اور عقیدوں سے, اور کتاب کا خاتمہ بھی ایمان اور عقیدے کے اوپر. امام عالی مقام امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں اصل چیز عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال نام کے ثمرات صحیح آئیں گے. اعمال تو ثمرات ہے، شاخ ہے. اسی لیے قرآن میں آپ نے کیا پڑھا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اصلها ثابت، یہ ایمان ہے، اصلها ثابت اس کی جڑ، فرعها اعمال، فی السماء الگ الگ. تو شریعت مطہرہ کے اندر اصل چیز عقیدہ ہے اور اعمال تو اس کے ثمرات ہیں. تو امام نے کتاب کا آغاز اس طریقے سے کیا کہ عقیدہ اور ایمان، ختم بھی کیا تو عقیدہ اور ایمان، اور تمہید میں وہی لا کر کے بتلا دیا کہ عقیدہ ہو کہ ایمان ہو کہ اعمال ہو، سب کے سب کے لیے وہی کا ہونا ضروری ہے، سب کے سب کے لیے وہی کا ہونا ضروری ہے. آپ کو ہوٹل والا پوچھے چپاتی کھاؤ گے، تندوری کا روٹی کھاؤ گے، پراٹھا کھاؤ گے، یا رومالی روٹی کھاؤ گے، یا کلچا روٹی کھاؤ گے، پتہ نہیں کتنے اقسام کی روٹیاں آپ جا کر ہوٹل میں آرڈر کرتے ہو. لیکن یہ سب چیزیں کب ہے، جب کہ آٹا موجود ہو. آٹا ہو تو چپاتی بنے گی، رومالی بنے گی، تندوری بنے گی، کلچا بنے گا، پراٹھا بنے گا، بریڈ بنے گا، پاؤں بنے گا، جو چاہے بنے گا. آٹا ہو تو سب بنے گا. تو ایمان ہو، عقیدہ ہو، اعمال ہو، احکام ہو، سب کچھ ہو. کب ہوگا؟ جب وہی ہوگی تو سب ہوگا. تو امام علی مقام نے جو ہے کتاب کا آغاز کیسے کیا؟ عقیدے سے. اختتام کیسے کیا؟ عقیدے سے. اور تمہید میں وہی کو لا کر کے بتلا دیا کہ ایمان ہو کہ اعمال ہو، ان تمام کے لیے بنیادی چیز وہی ہے. اب وہی کی عظمت سمجھ میں آ گئی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اب اس کے بعد ہمیں اہم بات سمجھنی ہے، وہی کی لغوی اصطلاحی تعریف اور وہی کے کچھ احکام اقسام. وہی کی لغوی تعریف، وہی کی اصطلاحی تعریف اور وہی کے کچھ اقسام. تو وہی کی لغوی تعریف سمجھو. نمبر ایک، وہی کے ایک معنی لغت میں آتا ہے اشارہ کرنے کے، دوسرا لغوی معنی ہے چپکے سے کسی کو باخبر کرنا، تیسرا معنی آتا ہے لکھنا، چوتھا معنی آتا ہے پیغام رسانی، پانچواں معنی آتا ہے الہام، چھٹا معنی آتا ہے کلام، ساتواں معنی آتا ہے جس کے ذریعے سے دلالت اخذ کی جاوے، دلالت یعنی رہنمائی. ساتواں معنی امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الاعلام بالسرعۃ فہو الوحی، تیزی سے اطلاع دینا، باخبر کرنا وحی کہلاتا ہے. الاعلام بالسرعۃ، یہ سب وحی کے لغوی معنی ہیں. آٹھواں معنی کلام مخفی کو وحی کہا جاتا ہے. नौवां माना दूसरों की तरफ जो बात भी तुम पहुंचाओ वही कहलाती है। दसवां माना मक्फी खबर, मक्फी तिला, ये सब वही के लुगवी माने हैं। चलो बस जी, मेरा रात पे जल्दी छुट्टी। खुशी।